صلی علی محمد و آلِ محمد وجل فرجہ. دودھیے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے باری دیگر بلند تر صلوات. اللهم صلی علی محمد و آلِ محمد وجل فرجہ. تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے باری دیگر بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ.
برائے خوشنودی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باری دیگر بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ.
سورہ فاتحہ. بسم اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ مدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا دعائے صحت کی التماس ہے. محضر زہرا، کنیز فاطمہ، شبیر حسین، اقبال بانو اور وہ بچی جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر ہے، جس کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ بار الہ اس بچی کو جلد از جلد بحق کے امام سید سجاد، بحق کے بی بی سکینہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. بار دیگر محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد وأجل فرجهم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الغيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی پکار کو, ہماری صدا کو, ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. خداوند متعال کا احسان ہے, اس کا مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع عطا کیا. اس فرش عزائے سید الشہداء ان کے فرزند امام زین العابدین امام سید الساجدین کی مجلس میں یہاں پر آنے کا شرف حاصل ہوا. ذکر امام حسین کو ان کے فرزند کو سننے کی توفیق نصیب ہوئی. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں تا حیات محبان اہل بیت میں سے, شیعان اہل بیت میں سے, ان کے پیروکاروں میں سے قرار دے اور اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا. پروردگار جب قبر میں جائیں تو امام حسین علیہ السلام کی ہمیں شفاعت نصیب ہو. آج اس فرش پر امام حسین کے فرزند کا ذکر ہے, اس فرزند کا جس کو کبھی زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کبھی سید الصابرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کبھی سید البقائین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, یا عابد کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں, بیمار کربلا کے نام سے. وہ ہستی جو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھنے والی ہے. اس سے پہلے کہ میں امام سید سجاد کا ذکر کروں, زیارت ناحیہ میں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف درود بھیجے گا محمد وعلی محمد, صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ, جہاں پر امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیج رہے ہیں, درود بھیج رہے ہیں, وہاں امام نے تین نقطے ایسے بیان کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد تا ابد رہنے والی برکتیں ہیں. تا ابد رہنے والی وہ خیر ہے, وہ فیوزات ہیں جس سے ہم اور آپ مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں. امام نے فرمایا, میرا سلام ہو اس ہستی پر جس کے خون کی وجہ سے زمین کربلا میں شفا آ گئی, کہ اگر یہ خون امام کا کربلا پر نہ بہتا تو خاک شفا نہ ہوتی, ہمارا اس خاک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بھرپور عقیدت ہونی چاہیے امام حسین علیہ السلام کی خاک سے. دوسرا جملہ امام نے فرمایا, سلام ہو اس ہستی پر جس کے قبے کے نیچے دعائیں مقبول ہوتی ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام زیارت گاہ وہ زیارت گاہ ہے جہاں پر جو شخص جاتا ہے اپنی دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. وہ مکان متبرک ہے اور مجیب و دعوات ہو جاتا ہے وہ شخص جو ظاہر امام حسین. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے, یہ ہمیشہ نہیں پہنچ سکتے. زندگی میں کبھی کبھی زائرین کو موقع ملتا ہے کہ امام حسین کے قبے تک پہنچے, لیکن اس فرش عزا پر آئے ہیں, اس جگہ پر امام حسین کا قبہ تو نہیں ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کے فرزند کا تابوت ضرور اٹھے گا. پر جب تابوت اٹھے گا, جو بھی اس فرش سے رقت کے ساتھ کھڑا ہوگا, جس نے اس ذکر کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا, جس نے اس ذکر کو محو ہو کر سنا ہوگا, مسائل کے وقت جس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے, جو پرسا دینے میں کمی نہیں کرے گا, اور جناب سیدہ کو ان کے پودے کا پرسا دینے میں اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ ان کی شفاعت اور ان کی دعا اس کے حق میں مستجاب ہو, تو یقیناً اس تابوت کا اثر قبے کی مانند ہو جاتا ہے. دور سے بھی کہا گیا زیارت کرو تو بھی تمہاری زیارت مقبول ہوگی چاہے ہم کربلا میں نہ ہوں. بس توجہ رکھیے کہ ہم کس زمین پہ بیٹھے ہیں, کس ذکر میں بیٹھے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہوئے تیسرا نقطہ امام زمانہ یہ فرما رہے ہیں کہ سلام ہو اس ہستی پر کہ جس کی نسل میں پروردگار عالم نے امامت کو قرار دیا. یہ وہ اجر اور جزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کی وجہ سے عطا کی ہے, کہ نسل امامت بھی امام حسین ہی کی ذریت میں سے, امام کی نسل میں سے, اور یہ شرف انہیں کربلا کی عظیم قربانی کی وجہ سے ملا. لیکن اس کا فائدہ ان کے چاہنے والے ہر ہر لمحے اٹھا رہے ہیں, ہم ہمیشہ ان چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں. آج ذکر بھی امام حسین کے فرزند کا ہے, ان کے بیٹے کا ہے, اور اس فرزند کا ہے جس کو امام اپنی شہادت سے قبل اپنا وارث، اپنا نائب اور امام وقت قرار دے کر گئے تھے، ان کو وصیتیں کر کے گئے تھے، اور امام سید سجاد ہی وہ امام ہے جنہوں نے کربلا کو آج تک بچایا. امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ہر سال کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا ہے، اور جتنا بھی کر لیں ہم ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن آج اس مجلس میں جس آیت کو آپ کے سامنے اس سرنامہ کلام بنایا، وہ مشہور اور معروف آیت ہے جس کو زیادہ تر ذاکرین سرنامہ کلام بناتے ہیں. رسول اللہ سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کے عوض کسی چیز کا سوال نہیں کرتا سوائے میرے اقربا کی مودت، نزدیکیوں کی مودت کو رسول اللہ طلب کر رہے ہیں ہم سے اور آپ سے. ایک نزدیکی کی مودت میں ہم یہاں بیٹھے، امام سید الساجدین سے مودت حاصل کرنے ہم اس فرش میں آئے. مودت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مختصراً بار بار تذکر دینے کے لیے بیان کرنا پڑتا ہے. محبت اور اطاعت کی جمع ہے مودت. مودت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے عشق بھی رکھنا، دل میں اس کی طرف لگاؤ بھی رکھنا. جیسے امام کی محبت تھی تو آپ یہاں تک آئیں، امام کی چاہت تھی تو ان کے فرش پر بیٹھے، امام کی مصیبت کو سنتے ہیں تو آنکھوں سے اشک جاری ہوتا ہے، یہ محبت کا تقاضا. لیکن مودت محض محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہے. یعنی جو امام پسند کرے ہم وہ کریں، اور جو امام پسند نہ کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ مودت. جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے مودت کا، صرف محبت کا نہیں بلکہ مودت. اور اہل بیت نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر ہم ان کی پیروی کریں تو ہم مودت کے حق کو ادا کر سکتے ہیں. ہم جان سکتے ہیں کہ مودت ہمیں کیسے ادا کرنی. امام سید سجاد کا ایک رسالہ حقوق ہے جس میں آئینہ حقوق بھی کہا جاتا ہے، اسے بہت سے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور یہ ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو بہترین بنانے کے لیے بہترین نسخہ ہے، جس میں امام سید سجاد نے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا بیان کیا. اللہ کا ہم پر کیا حق ہے؟ پروردگار عالم کی ذات کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کا حق لوگ جس طرح سے قدا کرنا چاہیے اس کی ویسے قدر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی قدر جیسی ہونی چاہیے اس طرح سے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے مقام کو نہیں سمجھتے. اسی لیے شرک کو ظلم قرار دیا گیا. اگر کوئی مشرک ہے اسے بہت بڑا ظلم کیا. امام سجاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کو معبود قرار دو، اللہ ہی کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی خلوص سے عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرے اور بغیر ریاکاری کے. اور اس ریاکاری کے حوالے سے امام اپنی دعا میں جو دعائے مکرم اخلاق ہے طلب کر رہے پروردگار سے کہ بار الہ مجھے بہترین نیت عطا کر، مجھے بہترین یقین عطا کر، اور مجھے ایسی نیت عطا کر جس میں ریاکاری نہ ہو، نیت ایسی ہو جس میں دوسرا شریک نہ ہو، صرف اللہ کی خاطر خوشنودی ہے، خدا کی خاطر ہم عبادت کریں. اور عبادت صرف نماز نہیں ہے بلکہ پوری زندگی عبادت ہے. اللہ کی عبودیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو عبادت قرار دے، جو بھی کام کرے وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر. پھر مولا نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ اگر تم اس کی ایسی عبادت کرو گے، یعنی جس میں عبادت بھی ہے اور ریا بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، پروردگار عالم کی اطاعت ہے، تو فرماتے پروردگار عالم اپنے ایسے بندے کی پسند کی چیزوں کو محفوظ کر لیتا، یعنی پھر اللہ بھی تمہاری مرضی کو اور تمہاری پسند کو مقدم رکھے گا. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس پر انسان وہ چیز پسند ہی نہیں کرتا جو خداوند متعال کو ناپسند ہوتی ہے. پھر امام سید سجاد نے اعضاء و جواہرے کے حقوق کو بھی بیان کیا. امام سید سجاد نے اس آئین حقوق میں نماز کے حقوق کو بھی بیان کیا، بہت سارے حقوق بیان کیے، چند ایک کا یہاں پر ذکر کروں گا. نماز کا حق امام بیان کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تم کس کے سامنے کھڑے ہو. سب سے اہم چیز یہ کہ جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو توجہ تو کرے کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہو. किसके सामने हाजिर हुआ है। बस इमाम ने कहा कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम अपने रब के बाबूत के सामने खड़े हो तो फिर ऐसे खड़े हो जैसे कोई नादार, जलील, मोहताज, फकीर, मिस्कीन खड़ा होता है, झुक कर खड़ा होता है, इंकिसारी के साथ खड़ा होना है, सवाली बनकर खड़ा होना है। इमाम ने कहा अपने दिल में वो दुआएं और वो हाजात जिसकी तुम्हें जरूरत है वो रखते हुए परवरदिगार आलम के सामने खड़े हो। नमाज का मतलब ही है इंकिसारी। इसीलिए जनाब सैयदा जो खुतबा है, खुतबा फिदत, बहुत मशहूर और मारूफ खुतबा, उसमें बीबी ने नमाज के फलसफे को यही बयान किया कि नमाज तकब्बुर को खत्म कर देती है और मुतकब्बिर इंसान होता है जो नमाजी नहीं होता। अगर कोई शख्स नमाजी है तो वो मुतवाज़े हो जाएगा, पहले अपने रब के सामने मुतवाज़े होता है और फिर उसके बंदों के सामने झुक जाता है। इमाम सैयद सज्जाद वो हस्ती हैं जिनकी नमाजों की कसरत शोहरत रखती है। बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते थे, इतनी नमाजें पढ़ते थे कि माथे के ऊपर भी गट्टा बना हुआ था, घुटनों पर भी गट्टा था और बार बार इन्हें कटवाया जाता था। इमाम सैयद सज्जाद की कसरत नमाज को सिर्फ एक मिसाल से समझाऊंगी जिसे मैं कई दफा जिक्र करती हूँ कि मुस्तहबी नमाजों का क्या आलम है। मुस्तहबी नमाजों में नाफिला के अलावा इमाम का मदीने में जो बाग था उसके अंदर 500 दरख्त थे और हर दरख्त के नीचे इमाम सज्जाद 2 रकत नमाज रोजाना पढ़ते थे, 2 रकत नमाज रोज पढ़ते थे। क्यों पढ़ने इमाम? क्योंकि जो जमीन जिस पर इंसान नमाज पढ़ता है, जहां जहां आप नमाज पढ़ेंगे, जिस जिस जमीन के ऊपर नमाज पढ़ेंगे, वो जमीन गवाही देगी रोजे महशर कि इस बंदे ने मेरे ऊपर नमाज पढ़ी थी, ये नमाजी इंसान है।
मोहम्मद व आली मोहम्मद व अज्जल फरजहुम।
बस जो बाकी नमाजें, नमाज शब, नमाज नाफला और दूसरी नमाजें वो अलहदा हैं, ये सिर्फ मदीने के बाग में पढ़ी जाने वाली मुस्तहबी नमाजें हैं। बस इमाम की मवद्दत का तकाजा क्या है, इमाम की मोहब्बत का तकाजा क्या है, जिसको इश्क है इमाम सैयद सज्जाद से वो नमाजी बने। हमारी वाजिब नमाजें कुल 17 रकत है। अगर कोई शख्स वाजिब नमाजें पढ़ना चाहता है, सिर्फ 17 रकत है, जरा सा मुकायसा करें कहाँ 1000 मुस्तहबी दरख्तों के नीचे नमाज है उसके अलावा दूसरी नमाज है, और कहाँ सिर्फ वाजिबी 17 रकत नमाज है। अल्लाह ताला ने हमारे जर्फ देखकर हम पर सिर्फ 17 रकात नमाज वाजिब किए, बाकी सब मुस्तहबी है। एक कम अज कम एक इमाम का आशिक शिया, इमाम का चाहने वाला 17 रकत नमाज तो पढ़ने की जहमत कर ले, इसमें कोई जहमत नहीं है। अगर जहमत होती तो अल्लाह ताला वाजिब नहीं करता, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं तुम पर सख्ती नहीं डालूंगा। 17 रकत नमाज पढ़ने में बहुत देर भी नहीं लगती, पूरा दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं निकलता। तो है फिर उस शख्स के ऊपर जो ये दावा करे कि मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ, चाहने वाला हूँ, उनका शिया हूँ, और खुदा नखास्ता वो बेनमाजी, क्योंकि अगर बेनमाजी है, अल्लाह मोहम्मद व आली मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। बस मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मजीद नारे मत लगाइए, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मातम भी होना है, मजलिस ख़त्म होगी, उसके बाद आप نماز کے وقت سے پہلے یہاں سے باہر چلی جائیں, بہت بہتر ہے. اور مجلس کو توجہ کے ساتھ سنیے, بیچ میں نعرے مت لگائیے. جب درود بھجوانا ہوگا میں خود کہوں گی تو آپ لوگ درود بھجوا دیے گا. پس امام نے نماز کو ادا کر کے, مستحبی نمازوں کو ادا کر کے دکھایا کہ ہمارے چاہنے والے کم از کم اتنا تو کر لیں کہ واجب کے پابند, واجب کا اگر کوئی پابند نہیں ہے تو وہ مودت کا حق ادا نہیں کر رہا. واجبات کو انجام دینا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں. امام سجاد نے والدین کے حق کو بیان کیا اور بہت خوبصورت طریقے سے, عبارت بہت خوبصورت ہے, عیناً ایک ایک لفظ کا ترجمانی مفہوم بیان کر رہی ہوں. لیکن میں چاہوں گی آپ اس کتاب کو خریدیں, دیکھیں کہ امام نے کیا بیان کیے حقوق. جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں جو تعلیمات اہل بیت نے ہمیں دی ہیں, ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی. مولا نے باپ کے حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ جان لو. بہت منطق سے, منطق سے امام بیان کر رہے ہیں, بہت لاجیکل طریقہ ہے سمجھانے کا کہ جان لو کہ وہ اصل ہے اور تم فرع, تم فرع ہو. جیسے ایک پھل درخت سے نکلتا ہے, اس طرح ایک اولاد اپنے والدین سے تعلق رکھتی ہو, تم ان سے نسبت رکھتے ہو. اور اگر تمہارے اندر کوئی خوبی پیدا ہو جائے اور تم اترانے لگو تو اس وقت سوچ لو کہ اس کا سبب تمہارا باپ ہے. بہت خوبصورت عبارت امام نے بیان کی, کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے, والدین کمزور ہو جاتے ہیں, تو وہ دور ہوتا ہے کہ جب اولاد توانا ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے, اولاد دیکھتی ہے کہ میرے والدین کی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں, ان کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. وہاں پر توانائیاں کم ہیں, یہاں توانائیاں زیادہ ہو رہی ہیں. وہاں مسرت اور شادمانی کم ہے, جوانی میں مسرت اور شادمانی زیادہ ہوتی ہے, صلاحیتیں ابھر رہی ہوتی ہیں, تو کبھی کبھی اولاد مغرور ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اپنے والدین پر حاوی ہو. یہ شیطانی وسوسے. تو پس امام نے فرمایا کہ جب کبھی ایسا وقت آئے تو جان لو کہ جو بھی نعمت تمہیں میسر آئی ہے, جو صلاحیت تمہارے اندر ہے, علم ہے, طاقت ہے, عمل کی قوت ہے, سلیقہ ہے, یہ ساری چیزیں تمہارے باپ کی وجہ سے, سبب وہ تھا, کہیں مغرور نہ ہو جانا. اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرنے میں اللہ سے مدد مانگو. کبھی بھی کوئی شخص اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا, ان کا شکریہ بجا نہیں لا سکتا, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے اور خدا نے متعال کی دیوی توفیق اسے نصیب ہو اور پھر وہ اپنے والدین کے حق کو ادا کر سکے. جب ماں کے حق کو بتایا تو فرمایا کہ جان لو کہ تمہاری ماں وہ ہے کہ جس نے تمہیں اس وقت اپنے بدن کے اوپر حمل کیا کہ اس کے اعضاء و جوارے میں اس کی آنکھ, کان, اس کی کھال, اس کے بال, سب نے تمہیں اٹھایا ہوا. یعنی جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو بچے کے حمل کی وجہ سے اس کے وجود کا ایک ایک حصہ متاثر ہوتا ہے, اور اس نے تمہیں ایسے اٹھایا جیسے کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا, اور اپنے جان کے رس سے تمہیں دودھ پلایا, اپنے وجود سے اس کو مسلسل سیراب کرتی رہی, تمہاری نیند کے اوپر, تمہاری نیند کے اوپر اپنی بیداری کو دیکھا ہے, خود بیدار رہی اور تمہیں سلایا, خود بھوکی رہی تمہیں کھلایا, خود تکالیف برداشت کی, خود مشقتیں اٹھائیں اور تمہیں سنبھالا. یہ وہ بنیادی نکات ہیں کہ جن کو اگر کوئی اولاد یاد رکھے اپنے والدین کی تو شکر بجا لانے میں اللہ سے توفیق حاصل کر سکتی ہے. پھر مولا نے ماں کے حوالے سے بھی آخر میں یہی کہا کہ تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے, مگر پروردگار عالم تمہیں اس کی توفیق عطا کرے. دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے. اگر کوئی شخص طالب نہیں ہوگا, اللہ تعالی سے دعا نہیں مانگے گا کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے سوال کریں کہ خدایا ہم اپنے والدین کے حق کو ادا کر سکیں, ان کی شکریہ کو بجا لا سکیں, تو کبھی بھی وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا. پھر اولاد کے حق کو بیان کیا, اولاد کا حق اس طرح سے بیان کیا کہ جان لو کہ وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے اور اس کو تم سے نسبت حاصل. جو بھی بچہ ہوتا ہے, بچی, وہ والدین سے پہچانی جاتی ہے. تم ذمہ دار ہو کہ اس کو مؤدب بناؤ, اس کی تربیت کرو. والدین کی ذمہ داری ہے اور اولاد کا حق ہے کہ وہ اس کو تربیت کرے, اس کو دین سکھائیں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں تم اس کے مددگار بنو۔ اولاد کا حق ہے کہ والدین انہیں تعلیم دیں، خداوند متعال کا مطیع بنائیں، ان کو دین سکھائیں۔ لہذا اگر کہیں دینی مدرسے ہیں، دینی تعلیم ہے، تو واجب ہے کہ والدین بچوں کو دین سے آگاہ کریں۔ صرف اسکول بھیجنا والدین کی ذمہ داری نہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، یہ سب تو انسان کر لیتا ہے، حیوان بھی کرتا ہے اپنے بچوں کے، بلکہ امام نے کہا کہ اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کو اللہ کا مطیع بناؤ، فرما بردار بناؤ، اور ایسا مزین کرو، اس طرح سے بچوں کو آراستہ کرو کہ وہ تمہارے لیے عزت کا سبب بنے۔ بچے کی ایک ایک چیز والدین سے وابستہ ہوتی ہے۔ بس والدین کو چاہیے کہ پوری توجہ اپنے بچوں پر دیں، تاکہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کی آراستگی کا، ان کے حسن و جمال کا سبب بنے۔ اس طرح سے انہیں آراستہ کرو۔ یہ آراستہ کرنا، ان کو کپڑے پہنانا اور جوتے پہنانا نہیں ہے، بلکہ اخلاق سے اور کردار سے آراستہ کرنا ہے کہ جب کوئی بچہ با اخلاق ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، تمیزدار ہوتا ہے، علم رکھنے والا ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تو والدین کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ان کے بچے کی تعریف معاشرے میں ہو رہی ہے، ان کے بچے نے کوئی کارنامے انجام دیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر امام نے جہاں والدین کے حق کو بیان کیا تو یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا ہو، یعنی تمہیں اس طرح سے تعلیم نہ دی ہو، کہ پھر بھی ان سے ناراض نہ ہونا، ان کو نفرین نہ کرنا۔ اکثر جب اولاد اپنے والدین کے حق میں خطا کرتی ہے تو یہ دلیل لے کر آتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے امام سجاد نے اس نقطے کو بھی بیان کر دیا، ممکن ہے کہ وہ تمہارا حق ادا نہ کر سکے ہوں، تمہیں اچھی تعلیم نہ دی ہو، تمہیں اخلاق نہ سکھائے ہوں، لیکن پھر بھی والدین کے حق بنتا ہے کہ انسان ان کے اوپر نفرین نہ کرے، ان کے ساتھ سختی نہ کرے، ان کو جھڑکے نہیں، ان سے ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو، کیونکہ والدین کا حق زیادہ ہے۔ اولاد کے ساتھ سب اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ بہت کم لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی اولاد کے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد والا۔ ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ امام سید سجاد نے اعضاء و جوارح کے حقوق کو بھی بیان کیا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں خداوند متعال نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، ان تمام اعضاء و جوارح کے حقوق بھی بتائے ہیں، اور ان سے کل سوال بھی کیا جائے گا۔ روز محشر ایک ایک چیز گواہی دے گی کہ ہم نے کس چیز کو کیسے استعمال کیا تھا۔ امام نے فرمایا اپنی آنکھ کو محفوظ رکھو ان چیزوں سے جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور مولا نے کہا وہ نگاہ کرو جو تمہیں بینا بنا دے، بینا بنا دے یعنی بصیرت دے دے، اور بصیرت کا مطلب ہوتا ہے معرفت عطا کرے۔ آپ کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، جائز نگاہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ناجائز نگاہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو پلکیں عطا کی، جہاں نہیں دیکھنا وہاں کو انسان جھکا لے اور بند کر لے۔ خدا متعال نے دہن کو بند کرنے کے لیے دو ہونٹ عطا کیے، اور سب چیزیں ہمارے اختیار میں دی ہیں۔ امام فرما رہے ان جگہوں کو دیکھو جہاں سے تم عبرت حاصل کرو۔ عبرت حاصل کرنا، سبق سیکھنا، نصیحت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، آنکھ وسیلہ بن سکتی ہے علم حاصل کرنے کا، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہی پروردگار عالم نے ہمیں آنکھیں عطا کی۔ مولا علی کا ارشاد ہے کہ مولا فرماتے ہیں تم جہاں کہیں دیکھتے ہو اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ ہم کیسے دیکھتے ہیں یہ ہمارا کام، اپنی آنکھ کو صحیح طریقے سے ہمیں استعمال کرنا۔ لہذا قرآن کریم نے سورہ نور میں واضح طور پر آنکھوں کے حق کو بیان کیا اور استعمال کا طریقہ سکھایا۔ خداوند متعال نے مومنین سے خطاب کیا، قل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمومنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہہ دو اہل ایمان مردوں سے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے, آنکھوں کو جھکا کے رکھے. آنکھ کا استعمال یہ ہے کہ جب انسان گھر سے باہر نکلے, نا محرموں کے سامنے ہو, تو آنکھوں کو نیچا رکھا جائے. دو بدو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا یہ مستحسن نہیں ہے. نامحرموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یہ اچھا نہیں ہے, بلکہ حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو, کم کرو. بند کرنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ کہا کہ آنکھوں کو جھکا لو. پھر خدا نے بتایا, یہاں پر دلوں کے احوال کو بھی بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ جانتا ہے, واللہ یعلم بما یصنعون. خدا نے متعال جاتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اگر تم آنکھوں کو جھکا کے رکھو گے, ذالک ازکا لہم, یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے ہے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اس سے تم متقی بنو گے, پرہیزگار بنو گے, اپنے آپ کو پاک دامن رکھو گے. لیکن اگر یہ کام نہیں کرو گے اور دیکھو گے اور باتیں کچھ اور کرو گے, کہو گے ہم نہیں دیکھتے, یا غلط نگاہ سے دیکھو گے, کہو گے ہماری نگاہ پاک تھی, ہم نے ایسے نہیں دیکھا ویسے نہیں دیکھا. خدا نے مطالع کہتا ہے اللہ یعلم بما یصنعون, اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. خواتین کے لیے بھی کہا, عورتوں سے بھی کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. بس صرف نگاہ تک خواتین کے مسائل ختم نہیں ہوئے, بلکہ ان سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرے مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. زینت کا اظہار, زینت کیا ہے؟ جو چیزیں آرائش کے لیے انسان استعمال کرتا ہے, جیسے میک اپ ہے, جیسے زیورات ہیں, اور جن چیزوں کو آرائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کے مقامات زینت ہیں. یعنی چوڑیاں ہاتھوں میں پہنی جائیں گی, کانوں میں بندے پہنے جائیں گے, گلے میں ہار پہنا جائے گا. تو جب زینت کو چھپانا ہے تو خود بخود مقامات زینت کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت یہ کہے کہ میں کچھ پہنتی نہیں ہوں, میک اپ نہیں کرتی, اس لیے مجھ پر پردہ نہیں. بلکہ اگلے ہی جملے میں اس کا بھی جواب دے دیا, وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور ان سے کہو کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں کے اوپر ڈھانک لے. پھر یہ پورا حصہ کور کرنا ضروری ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ پاک ہو. مودت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو گناہوں سے پاکیزہ کریں. امام زمانہ کے ظہور کی تیاری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو گناہوں سے پاک کریں. امام کا اگر کوئی انتظار کر رہا اور چاہتا ہے امام سید سجاد سے محبت اور مودت کا حق ادا کرے, تو اسے چاہیے کہ اپنی سوسائٹی کو گناہوں سے پاک کرے. کتنی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کے اوپر یلغار ہے, ثقافتی یلغار کا شکار ہے. ٹی وی ہے, میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, اسکول ہے, کالجز ہیں, یہ سب وہ جگہیں جہاں پر گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اہل بیت ہمیں اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں ہر عضو کو اللہ کا مطیع بنانا, اپنی آنکھ کو بچانا ہے, اپنی زبان کو بچانا ہے. زبان کا حق امام سید سجاد نے بیان کیا کہ تمہاری زبان کا حق ہے کہ اس کو لہو اور لعب سے بچاؤ, گالی گلوچ سے بچاؤ, اس کو مؤدب کرو, اس کو شائستہ بناؤ. جو بھی بات کہیں وہ اچھی بات, بری بات نہ ہو, اور اگر اچھی بات کہیں گے تو یہی زبان ہمارے لیے اسلحہ بن جائے گی. اس کو ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ ہو. معاشرے بدلتے ہیں, انقلاب آتے ہیں زبانوں کے ذریعے. سید سجاد کی زبان تھی جو کھلی کوفہ اور شام میں, بازاروں میں اور درباروں میں, تو انقلاب برپا ہوا. کتنا بڑا انقلاب برپا ہوا کہ مدینہ میں جب امام خطبات دے رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, مکہ میں دعائیں پڑھ رہے ہیں, تو اتنے لوگ تیار ہوئے جنہیں توابین کہا جاتا ہے, جنہوں نے مختار ثقفی کے ساتھ جنگ لڑی. کتنے لوگ تیار ہوئے جو مدینہ میں اس شخص کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کو یزید نے مقرر کیا تھا عثمان بن محمد کے نام سے, جس نے مدینہ میں اپنی تبلیغات جاری کی ہوئی تھی, اور امام سید سجاد کے خطبوں نے اتنا تبدیل کیا کہ حنزلہ نام کر کے, جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, جو صحابی رسول ہے, صحابی امام حسین ہے, ان کو حاکم بنا دیا گیا. لیکن جب ان کو حاکم بنایا گیا تو ایک اور فتنہ آیا مسلم ابن عقبہ کا, اور مدینہ کی تاراجی ہوئی، خانہ کعبہ کی تاراجی ہوئی، حرم خدا کو جلایا گیا، مدینہ کو مباح کر دیا گیا۔ یہ سارے مسائل امام سید سجاد نے دیکھے، لیکن امام نے اپنی زبان کو بند نہیں کیا، بلکہ امام دعا میں مانگ رہے پروردگار سے کہ خداوندہ مجھے زبان حجت شکن دے۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں جو دعا امام موسیٰ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، میں اس مجلس میں بھی مانگ چکی ہوں اور بار بار مجلسوں میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، اور ہماری بات کو لوگ سمجھے۔ بات کو اگر کوئی سمجھ رہے، جیسے جناب زینب کی بات کو سمجھ رہے تھے، جیسے سید سجاد کی گفتگو کو سمجھ رہے تھے، تو انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال، یہ اس کے حق کی ادائیگی ہے۔ غلط بات نہیں کہنی، اچھی بات کہنی۔ مجلس خشک نہ ہو تو ایک واقعہ آپ کے لیے بیان کر دوں کہ اس زبان سے کس طرح انسان دشمن کو ہرا سکتا ہے۔ یہ زبان ہے جس کے بارے میں امام نے کہا، اس کو اتنا با عظمت اور بلند بناؤ کہ معاویہ جیسے مستکبر اور متکبر کو عاجز کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان عطا کرے کہ معاویہ جیسوں کو ہم عاجز کر سکیں۔ زبان کی طاقت کو امام سید سجاد بتا رہے ہیں۔ ایک عورت ہے سودا، محب امیر المومنین، حضرت علی کی چاہنے والی، اور یہ عورت کا کردار واضح ہو رہا ہے سودا کے کردار۔ سودا ایسی عورت نہیں ہے جس کا کوئی کردار نہ ہو، بلکہ بلند کردار رکھتی ہے، رزمیہ شعر پڑھتی ہے۔ سودا حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں آتی ہے، صرف مرہم پٹی کرنے نہیں آ رہی بلکہ شعر پڑھنے آ رہی، اور مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنا سودا کا کام، مجاہدین کو ذات شجاعت دینا سودا کا کام، مجاہدین کو تشویق دینا سودا کا کام۔ بڑے کام کے لیے حضرت علی میدان جنگ میں لے کر آتے ہیں سودا کو۔ یہ عظیم کام تھا جو اس عورت کے سپرد کیا گیا تھا، اور عظیم نام ہے سودا۔ سودا امام کی شہادت کے بعد معاویہ کے پاس آئی، امام کی شہادت ہو گئی معاویہ کے پاس، بسر ابن ابی ارتاد کی شکایت لے کر آئی۔ بسر ابن ابی ارتاد بنی حمدان کے مردوں کو قتل کروا رہا تھا، شیعوں کے مال کو لوٹ رہا تھا۔ معاویہ کے دور میں بہت مصیبتیں آئی ہیں شیعوں کے اوپر، پر جب اتنا ظلم ہو رہا ہے، سودا اس وقت معاویہ کے دربار میں اس کے حاکم کی شکایت لے کر آ رہی، اور جب حاکم کی شکایت لے کر آئی تو معاویہ خوش ہو گیا، خود اس کی تلاش میں نہیں گیا، خود ہی دشمن چل کر آ گیا۔ خوش ہوا تو اس نے جب سلام کیا، بہت ہی کرخت لہجے میں سلام کیا، اس نے کہا تم مجبور ہو گئی ہو ہماری حکومت کو سلام کرنے۔ سودا نے جواب دیا، اے معاویہ، یہ دنیا چند دن کی ہے اور سب کا ایک دن ہوتا ہے، یہ تمہارے چند دن ہیں، ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر کہتی آج میں تمہارے پاس شکایت لے کر آئی ہوں۔ طنز کرنے کے لیے معاویہ اس سے کہتا ہے، سودا تم علی کے ساتھ جنگوں میں جاتی تھی اور رزمیہ شعر پڑھتی تھی، آج تم میرے دربار میں شعر پڑھ۔ اتنا خوبصورت جملہ سودا نے کہا، جو کچھ ہمارے ذہن میں تھا تمہارے مظالم کی وجہ سے محو ہو گیا ہے۔ ظلم کے اثرات کو سودا نے بیان کیا کہ جب ظلم ہوتا ہے کسی معاشرے میں تو ذہن سے چیزیں محو ہو جاتی ہیں، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ علی کے ساتھ شعر پڑھنے کی صلاحیت علی کی عدل کی وجہ سے تھی، اور جب علی نہیں رہے تو سودا کی صلاحیتیں بھی مٹ رہی، لیکن علی کا دیا ہوا ایمان سودا کے کردار میں ظاہر ہو رہا ہے کہ معاویہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ جب مرد خاموش ہے، ان کے اندر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت سودا معاویہ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوئی اور اس کو للکار رہی، کہتی ہے میں تمہارے حاکم کی شکایت لے کر آئی جو ہمارے مردوں کو ختم کر رہا ہے۔ تو اس وقت معاویہ نے کہا کہ میں تمہیں اسی کے حوالے کر دوں گا اور وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ سودا نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ مفہوم اس طرح سے کہ درود ہو اس ہستی پر کہ جس کے دفن ہونے کے ساتھ، اس کے قبر میں جانے کے ساتھ، اس کا عدل بھی دفن ہو گیا۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا اور تعریف کی حضرت علی کی کہ اے معاویہ، ایک مرتبہ میں علی کے پاس شکایت لے کر آئی تھی جیسے آج میں تمہارے پاس شکایت لے کر آئی، اور ان کے حاکم کی شکایت لے کر آئی تھی, تو علی نے اپنی داڑھی کو پکڑا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے معاف کر دے, میں نے اس کو ظلم کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا تھا, اور مجھے خط لکھ کر دیا تھا جو اس شخص کی معزولی کے لیے تھا. پھر کہتی ہے کہ اے معاویہ, تمہارے میں اور علی میں یہی فرق کہ علی نے میری مشکل پر لبیک کہی, میری صدا کو سنا باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے, اور انہوں نے اپنی نماز کو روک کر مجھ سے سوال کیا کہ تمہاری کیا حاجت ہے, اور فوراً میری حاجت کو پورا کیا اور تم مجھے دھمکی دے رہے. سودا نے جب یہ آواز بلند کی تو معاویہ مجبور ہوا کہ اس ظالم کو ظلم سے روکے. بہت بڑا واقعہ, زبان کے اندر اتنی طاقت کہ جب انسان احتجاج کے لیے زبان کھولتا ہے تو یقیناً اس کی کہیں نہ کہیں شنوائی ہوتی ہے. یہ کربلا کا درس ہے. بی بی نے جو کام کیا, سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق بیان کیا, امام سجاد نے جو کام انجام دیا کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بیان کیا, یہ افضل جہاد, سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ کلمہ حق کو ظالم کے سامنے بیان کر. آج ہمارے درمیان بہت سے ظالم شہادتیں ہو رہی ہیں, محضر فاطمہ بچی ہے جو اس وقت زخمی ہے, سخت حالت میں ہے, میڈیا پر بھی اس کو ایک آدھ پروگرام میں اس کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن اکثر لوگ خاموش, جو ظالم کے ساتھ ہیں وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے, حق کے لیے بولنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اثر ہوتا ہے. سودا اکیلی ہے, اپنی جان ہتیلی پر لے کر آئی ہے اور اس کی زبان میں اثر تھا, تو اگر چند مومنین و مومنات اکٹھے ہو جائیں اور احتجاج کی صدا بلند کریں تو ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے. ڈرے نہیں, کربلا کا درس یہ کہ خوف زدہ نہ ہو, شہادت سے نہ ڈرو. کربلا کا سبق یہ کہ عزت دار بنو. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں, ندعی وابن دعی قد رکزا بین اثنین بین الذلت والذلہ ہیہات من الذلہ. ولد حرام نے جس جو اس کا بیٹا ہے جس کا باپ بھی ولد حرام, اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان کھیل لیا, ایک تلوار اور دوسری ذلت, یا مر جاؤں تلوار کے سپرد کر دوں اپنے آپ کو یا ذلت کو اختیار کروں. مولا کہتے ہیں ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے دور. یہ کربلا کا درس, اور اسی درس کو سید سجاد نے دیا. اللہ دارن امام سید سجاد مسلسل مصائب برداشت کر رہے ہیں, سید الصابرین ہے, کیونکہ امام سجاد نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہے جو کسی اور امام نے نہیں دیکھا. امام حسین کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جو 28 رجب کو ذکر کی جاتی ہے مصائب میں, وہ یہ کہ امام مدینہ کو ترک کر دیا, اور صرف مدینہ ہی وہ نہیں ترک کیا, اپنے نانا کے روزے کو چھوڑا, جناب سیدہ کے روزے کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, اور اس کے بعد 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا. امام حسین کی بہت بڑی مصیبت, جو حج کا عاشق ہو, کتنے حج کیا امام اتھار نے, امام سجاد 20 حج پا پیادہ کر رہے ہیں. پا پیادہ کا مطلب ہے پیدل چل کے جاتا, کیونکہ ان کو عشق ہے اللہ کے گھر سے. امام حسین 8 ذی الحج کو جب مکہ میں حاجی داخل ہو رہے ہوتے ہیں, امام حسین اس وقت مکہ کو چھوڑ, یہ مصیبت تھی امام حسین کی, آزمائش تھی امام حسین. امام سے جب لوگوں نے سوال کیا مولا آپ نے کیوں کیا, تو امام نے کہا اس کی وجہ ہے کہ میں حرم کا کبوتر نہیں بننا چاہتا, اللہ کے گھر کو خونین نہیں کرنا چاہتا, میں یہاں پر اپنی جان نہیں بچانا چاہتا, تو میں کہیں اور جا کے مرنا چاہتا. امام نے حرمت کعبہ کو بچا لیا, اپنی جان کو دے دیا, حج کو چھوڑ دیا. اور سید سجاد نے یہ مصیبت دیکھی, خانہ کعبہ کا غلاف جلتے ہوئے دیکھا, خانہ کعبہ کی بے حرمتی دیکھی, مدینہ میں روضہ رسول کی ناراضی دیکھی, سارے مصائب سید سجاد نے برداشت کی. راوی کہتا ہے کہ امام سجاد مدینہ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے گریا کر رہے تھے. حضرت خضر ہر امام کے پاس آتے ہیں کہ ایک ہستی آئی, ایک بزرگ آیا, انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, تو امام سجاد نے کہا کہ میں
ابن زبیر کے فتنے پر رونا. یہ فتنہ وہ فتنہ تھا, خانہ کعبہ کا جلنا منہدم ہونا, جس نے امام کے دل کو رنجیدہ کر دیا. وہ چیز جو حسین نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ امام سجاد نے دیکھی. عزاداران امام, بہت مصائب آئے, اتنا روئے ہیں امام سجاد کہ چار بزرگ رونے والوں میں سید القائم میں امام سجاد کا نام ہے. حضرت آدم اپنی توبہ کرتے وقت روئے, اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے روئے. حضرت یعقوب اپنے فرزند کے گم ہونے پر اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی. جناب سیدہ بابا کے بعد 75 دن اتنا گریا کرتی کہ بیوی کہتی ہے بابا مجھ پر ایسے مصائب آئے کہ اگر دلوں پر آتے تو ساری گرازوں میں بدل جاتے, اگر پہاڑوں پر آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور چوتھے جناب سید الساجدین, اداداروں 35 سال تک امام روتے رہے. بہت سے فتنے تھے جن پر امام سید سجاد روتے رہے. کیا کیا نہیں دیکھا سید سجاد. امام کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. اپنے بابا کے سر کو رو کے نیزہ پر بلند دیکھا, اور جب 11ویں محرم آ گئی زیادہ, روایت کہتی ہے وہ سخترین دن تھا جو سید سجاد نے دیکھا, جب امام کی روح قبر سے اتری سے پرواز کرنے والی. عزاداراں نے امام اس سے پہلے کہ مولا کے مصائب پر وہ رخصت آخر کا ایک حصہ جو سید سجاد سے تعلق رکھتا ہے امام کے مصائب کے حوالے سے پڑھنا چاہتی ہوں. رخصت آخر وہ وقت ہے کہ جب امام نے کئی مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کی. امام حسین نے پکارا کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے. جب امام نے پہلی دفعہ صدائے استغاثہ بلند کی تھی تو علی اصغر جھولے سے گر گئے تھے, جھولے سے اعلان کر رہے بابا میں آپ کی صدا پر لبیک کہنے والا, میں آپ کا عظیم مجاہد ہوں. اور جب امام نے دوسری دفعہ صدا استغاثہ بلند کی تو علی اصغر نہیں جو لبیک کہے, اب عباس نہیں جو لبیک کہے, اور اصحاب نہیں جو مولا کی صدا پر لبیک کہے, بلکہ راوی کیا تھا سید سجاد اصغر کا سہارا لے کر خیمے سے باہر. جب امام حسین نے سید سجاد کو دیکھا تو مولا نے کہا بیٹا تم کہاں, کہا بابا آپ کی نصرت کروں گا, آپ کی مدد کروں گا. امام نے سینے سے بیٹے کو لگایا, بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا, خیمے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا سید سجاد تم نے بہت مصائب اٹھاتے ہیں, بیٹا تم بیمار ہو, تم پر سے جہاد اٹھاتے تھے. عزاداروں اس وقت امام نے وصیت کی, وصیت میں ایک دعا امیر المومنین بیان کی اور دوسری وصیت ایک جملہ بیان کیا جو ہر امام نے جاتے وقت اپنے وارث کو کہا. مولا نے کہا سید سجاد خدا کا خوف رکھنا, خدا کا خوف کھانا اس شخص پر ظلم کرنے جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار. عزاداروں امام رخصت ہو گئے, یوم عاشورا آ گئی, وہ دن آ گیا جب سید سجاد نے بابا کے سر کو دیکھ نیزہ پر بلند دیکھا. لیکن ہمارا سلام ہو اس امام پر جس نے بابا کے سر کو دیکھ کر بھی سجدہ شکر بجا لائے. عزاداراں امام 11ویں محرم راوی کہتا ہے جناب سید سجاد دور سواری پر کھڑے ہو کر بابا کے جنازے کو دیکھ رہے تھے. جان رہے کیوں؟ کیونکہ جب سواریوں کو گزارا گیا تھا زینب ام کلثوم نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا, ہر بی بی اپنے وارث کے جنازے پر بیٹھ کر رہی تھی, بی بی زینب بھائی کے لاشے پر, بی بی ام کلثوم عباس کے کٹے ہوئے معصوم کو ڈھونڈ رہی تھی. امام کو اونٹ پر بٹھایا گیا تھا، مولا بار بار زمین پر گر رہے تھے، عمر اسعد نے کہا اس بیمار کی ٹانگوں کو اونٹ کے پیٹ سے باندھ دوں، مولا کی گردن میں تو کے خاردار ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، امام کی کمر ایسے جھک گئی تھی جیسے کوئی بوڑھا، اتنا امام کو حیثیت دی گئی کہ روایت کہتی ہے جب مولا کوفہ پہنچے تو امام کا بدن زخمی ہو چکا تھا، عزاداروں جب کسی نے امام سے سوال کیا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں ہے، امام نے تین دفعہ تڑپ کر کہا الشام 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 الامان من الشام، من حال راوی ہے سوال کرتا ہے مولا شام میں کون سی مصیبت تھی جو کوفہ میں نہیں تھی، مولا شام میں بھی زندان تھا کوفہ میں بھی زندان تھا، شام میں بھی بازار تھا کوفہ میں بھی بازار تھا، امام نے تڑپ کر کہا من حال شام میں ہمیں بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا، ایسے بازاروں میں پھرایا گیا جیسے ترک و دینم کے غلام اور کنیزوں کو پھرایا جاتا ہے، اے من حال شام میں منادی ندا دے رہا تھا اے شامیوں یہ باغی گروہ ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اے شامیوں جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، جو مارنا چاہتے ہو مار لو، اے بلال کوئی ہم پر پتھر پھینکتا تھا، اے بلال ایک پتھر میرے بابا کے دندان پر آ کر لگا، اے بلال کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی آگ کے انگارے پھینک رہا تھا، بلال ایک انگارہ میرے ابا میں پر آ کر گیا، میرا ماما جل گیا، میں ماما اتار نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ پسے گردن پتے ہوئے تھے، اے منحال شام میں سواریوں کو ایسے پھرایا گیا کہ آگے آگے سرائے شہدانوں کے نیزہ پر بلند تھے، ساتھ ساتھ بیویوں کی سواریاں تھی، منحال میرے بابا کے سر کے ساتھ پھوپھی زینب کی سواری تھی، جب بھی میری پھوپھی کے نئے بھائی کے کٹے ہوئے سر پر پڑتی تھی پھوپھی اپنے سر کو ان کے بہان سے مارتی، منحال میرے ابو عباس کے سر کے ساتھ پھوپھی کلثوم کی سواری تھی، علی اکبر کے سر کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ کی سواری تھی، علی اصغر کے سر نو کے نیزہ پر بلند تھا، ان کی اماں رباب ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی، عزادار پرسا دیجئے اسے امام کا کہ جب کسی نے مولا سے کہا مولا آپ کب تک روئیں گے، کربلا کو برسوں گزر گئے، امام نے تڑپ کر کہا تم نے انصاف نہ کیا، تم نے انصاف نہ کیا، رہی یعقوب کا ایک فرزند گم ہوا تھا، اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میں نے اپنے 18 بنی ہاشم کے سر تم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کے سر کو دھو کے نیزہ پر بلند دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کے اپنے چچا کے بھائیوں کے جنازوں پر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے دیکھا ہے، عزادار عابد بیمار نے کیا کیا نہ دیکھا، جب امام کا وقت شہادت آیا تب بھی مولا نے بابا کے مصائب کو یاد کیا، جب کبھی زندگی میں پانی آتا تھا فریاد کرتے تھے اے آخر اے آخر مجھے یہ پانی دے رہے ہو، ارے بیٹا یہ پانی میرے بابا کو نصیب نہ ہوا، یہی وہ پانی ہے جو ششمائے علی اصغر کو نہ ملا، عزاداروں پرسا دیجئے جناب سیدہ کو ان کے پوتے کا جو بیمار بھی ہے قیدی بھی ہے اسیر بھی تھا بیمار بھی تھا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، امام سجاد غسل دے رہے ہیں اور چیز کر کہتے ہیں میرے بابا کے پشت پر آج بھی زنجیروں کے نشان، میرے بابا کے پشت پر آج بھی ان باریوں کے نشان ہیں، جو غریبوں